بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 اپریل 2006 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ماڈل ٹاؤن محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے اپنے خطاب جمعہ میں سورہ حدید کی اختتامی آیات کا مطالعہ کرایا.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. حضرات، غالباً 6 ہفتے کے بعد پھر ایسا موقع آج آیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہاں خطاب جمعہ کا نظام کچھ تبدیل ہوا، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ قرآن آڈیٹوریم میں جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو درس قرآن جاری تھا، وہ اپنی علالت کی وجہ سے، ناسازی طبع کی وجہ سے وہ منتقل ہوا میرے کاندھوں پر. تو نتیجتاً یہاں اس خطاب جمعہ کی ذمہ داری پھر جو اس وقت امیر تنظیم اسلامی ہیں حافظ عاقف سعید صاحب، ان کے کاندھوں پر پڑی. لیکن ایک اکثر و بیشتر انہیں تنظیمی دوروں میں چونکہ خاصے مصروف بھی ہیں اور بیرون لاہور بھی ان کے اکثر سفر رہتے ہیں، لہذا یہاں جو ایک اسٹیبلش نظام تھا جمعہ کا وہ کچھ ڈسٹرب ہوا. کبھی میرے تیسرے نمبر کے جو بھائی ہیں عاطف وحید وہ یہاں آپ سے خطاب کرتے ہیں، کبھی ہمارے تنظیم کے ایک اور سینئر رکن ہیں حافظ زبیر صاحب وہ آپ سے خطاب کرتے ہیں، اور آج بھی تقریباً 11:30 بجے مجھے یہ معلوم ہوا کہ حافظ عاقف یہاں موجود نہیں ہے، لہذا بغیر کسی تیاری کے اور بغیر کسی ذہنی اپنا جسے مائنڈ میک اپ کہتے ہیں اس کے بغیر میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں. لیکن فوری طور پر جو بات میرے ذہن میں آئی کہ جو سلسلہ درس یہاں چل رہا تھا، اور جو حضرات بھی اور اکثر و بیشتر وہی چہرے ہیں کہ جو ہمیشہ سے یہاں بہت باقاعدگی سے آ رہے ہیں، کہ ہم نے سورۃ الحدید پر ہمارا مطالعہ جاری تھا اور اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے. اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے، عظیم ترین سورت. 4 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں، بہت زیادہ طویل نہیں ہے، مختصر سورت ہے. اور واقعہ یہ کہ ہر شخص اگر یہ چاہے کہ اسے اس کی ذمہ داریاں یاد رہیں تو اسے چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو زبانی یاد کرے اور اپنی نمازوں میں، اپنے نوافل میں، سنتوں میں. اس لیے کہ فرض اگر آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں تو مجبور ہیں، جو امام پڑھ رہا ہے جہری رکعتوں میں وہی آپ کو پڑھنا ہے، اور باقی سری رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ پڑھنا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ سنتوں میں نوافل میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور صبح کا جو تہجد کا وقت ہے اس میں اگر موقع ملے تو ان آیات کی تلاوت, خاص طور پر جبکہ آپ ان آیات پر سے ہو گزرے, اس لیے کہ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ عظیم ترین سورت ہے مسلمانوں سے خطاب کے زمن میں. تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ جو ہمارا سلسلہ درس یہاں چل رہا تھا تو اس کا ایک خاکہ پھر آپ کے سامنے رکھ دوں, اور وہ آیات مبارکہ کے جن پر ہماری گفتگو جاری تھی اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. نوٹ فرما لیجئے کہ یہ مدنی سورت ہے, 10 مدنی سورتیں کہ جن کا آغاز سورہ حدیث سے ہوا, سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک یہ مسلسل 10 سورتیں ہیں. بہت خوبصورت گلدستہ اور ان کا انتہائی حسین پھول سورۃ الحدید. ان 10 میں سے 5 سورتیں وہ ہیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دوسری بات یہ کہ ان سورتوں کا زمانہ نزول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے نصف آخر. یہاں آپ کو خطاب جو ہے نہ مشرکین سے ملے گا نہ منافقین سے ملے گا, اگرچہ سورہ منافقون اسی مجموعے میں موجود ہے لیکن ان کا ذکر ہے تو غائب کے صیغے میں ہے. پورے قرآن حکیم میں منافقین کو یہ کہہ کر کہ اے منافقو یا ایھا الذین نافقوا, قرآن حکیم میں کہیں خطاب نہیں ہے. یا ایھا الذین کفروا ہے, مشرکین کو خطاب ہے, مومنین کو خطاب ہے, اہل ایمان کو خطاب ہے. تو مسلمانوں سے خطاب, لیکن ساتھ ہی ایک بڑی نمایاں چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ مسلمانوں کو ذرا متنبہ کرنے کا انداز ہے, جھجھوڑنے کا انداز ہے. اس لیے کہ جس زمانے میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں تو اب جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں ان کے ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہے کہ جو تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ کوئی 8-10 برس پہلے جو مکی دور تھا اس میں جو شخص بھی ایمان لایا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان جس درجے ریفائنڈ تھا اور جس درجے انہیں صعوبتوں سے اور تشدد سے اور تعذیب سے گزرنا پڑتا تھا, بعد میں ایمان لانے والوں کا معاملہ تو وہ نہیں تھا. لہذا کوالٹی کے اعتبار سے جو ایمان اس دور کا تھا, جیسا کہ وہ آیات بھی ہم نے سورہ مبارکہ میں پڑھی تھی کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اے مسلمانوں تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے اور پھر یہ کہ جنہوں نے گویا کہ اس دور میں ایمان قبول کیا تھا کہ جو بالکل اولین دور تھا جبکہ اسلام ابھی اجنبی تھا. تو مسلمانوں کو ذرا ایک انداز ہے جھنجھوڑنے کا, خبردار کرنے کا, یہ قول و فعل کا تضاد تم میں کیوں پیدا ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بات تو اللہ کے غصے اور بیزاری کو بہت بڑھا دینے والی ہے کہ تم کہو وہ جس پر عمل نہ کر رہے ہو. اسی طرح اس سورہ حدید میں 2 آیات ہم نے پڑھی جس میں مسلمانوں سے خطاب ہے, وما لکم لا تؤمنون باللہ, اے مسلمانوں کیا ہو گیا, کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر. ایک تو قانونی ایمان تمہیں حاصل ہو گیا, تم نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے مسلمان قرار دیے جاؤ گے, یا تمہاری جو ہے وہ ولادت ہو گئی ہے مسلمان گھرانے میں تو تم مسلمان سمجھ لیے گئے. باقی یہ کہ اصل ایمان جس شے کو کہتے ہیں, جو ایمان باطن میں گہرا اترا ہوا ہو تو اس کی طرف توجہ دلائی گی. وما لکم لا تؤمنون باللہ, کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر. اسی طرح پھر وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, معلوم ہوتا ہے کہ اب تمہیں روپیہ پیسہ جو ہے کوئی زیادہ عزیز ہو گیا ہے, زیادہ اس کے ساتھ تمہاری دلی وابستگی ہو چکی ہے, تو لہذا یہاں بھی جھجھوڑنا گیا, اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں اللہ کی راہ میں. تو معلوم ہوا کہ یہ انداز, پھر وہی میں عرض کروں گا کہ ذرا جھجھوڑنے کا انداز ہے. پھر ان صورتوں میں آپ کو بڑا نمایاں ایک عنصر نظر آئے گا کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یہود و نصارہ ان کا ذکر ہے, لیکن وہ بطور نشان عبرت, گویا کہ پیشگی متنبہ کر دیا گیا کہ اے مسلمانوں تم سے پہلے جو اقوام تھی جو حامل کتاب بھی تھی حامل شریعت بھی تھی, اور یہودیوں کو تو بڑا غرہ تھا اس بات پر کہ نحن ابناء اللہ واحباہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں, تو ان قوموں کا معاملہ کیا ہوا کہ ان پر اللہ کی طرف سے ذلت اور لعنت جو ہے مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی. ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ, تو گویا کہ وہ آئینہ دکھا دیا گیا پہلی اقوام کی سیرت و کردار, اور جس طرح وہ ضلالتوں اور بدیوں کے اندر اور گمراہیوں میں مبتلا ہوئے تھے پیشگی متنبہ کر دیا گیا کہ اے مسلمانوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بھی ان رستوں کو اختیار کرو. تو یہ انداز آپ کو ان صورتوں میں بڑا نمایاں ملے گا. اب آئیے سورہ مبارکہ کی طرف کے جس کا ہم نے یہاں مطالعہ کیا تھا, کافی حصہ اس کا مکمل کر چکے تھے. اس کی ابتدائی 6 آیات جو حضرات بھی ان خطابات میں موجود رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے یہاں ہوتے رہے, وہ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو تازہ کر لیں جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کی عظیم ترین اور جامع ترین سورت ہے. تو پہلی 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا گویا کہ تعارف اس کی ذات اور صفات کے حوالے سے. والاول والآخر والظاہر والباطن, وہ آیہ مبارکہ انہی 6 آیات میں موجود ہے. کو وہی الاول ہے, وہی الآخر ہے, وہی الظاہر ہے, وہی الباطن ہے, کہ جس مقام پر ہمارے مفسرین جو ہیں, ظاہر ہے کہ یہ جو ایک مقام ہے اس قدر محیب ہے, اس قدر غامض اور عمیق ہے کہ جو ابن کثیر کے جو لکھنے والے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس بات کو جو ہے گویا کہ یہاں آ کے گھٹنے ٹیک دیا ہے کہ اعلم ان ھذا المقام مقام محیب غامض عمیق. ظاہر ہے کہ یہاں جو ہے الاول بھی وہی, الآخر بھی وہی, الظاہر بھی وہی, الباطن بھی وہی. اور اسی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارا, جنہیں آپ مناجات کہہ لیے, اس لیے کہ دعا تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا انداز ہے, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, اے اللہ تو الاول ہے, تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا, وانت الاخر فلیس بعدک شیء, اور اے اللہ تو الاخر ہے, تیرے بعد کچھ نہیں ہے, وانت الظاہر, اور تو اتنا عیاں ہے, اتنا ظاہر ہے, اتنا گویا کہ اس درجے اب انسان جو ہے جس کو ظہور کے اعتبار سے ٹاپ پر لے جائے, الظاہر فلیس دونک شیء, تو اتنا ظاہر ہے کہ تجھ سے زیادہ جو ہے وہ ظاہر شے کوئی نہیں, وانت الباطن فلیس دونک شیء, اور تو اتنا باطن ہے, اتنا مخفی ہے کہ تجھ سے زیادہ جو ہے مخفی شے کوئی نہیں. اب یہ انداز بھی گویا کہ اللہ کی حمد و ثنا کا انداز ہے کہ تو الظاہر بھی ہے, الباطن بھی ہے, الاول بھی ہے, الآخر بھی ہے, تو جس میں گویا کہ کمال معرفت حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے حوالے سے. پھر ایک آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی تھی جو انتہائی زوردار تھی, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اگر اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ایمان وہ رکھو جو دل کے یقین والا ایمان ہے, اللہ پر, اللہ پر, اللہ کے پر بھی, اللہ کے رسول پر بھی. اور دوسرا تقاضا, وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور خرچ کرو, لگاؤ جس جس شے میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا. اس کے بعد دو آیات تھی کہ جو انہی تقاضوں کو گویا کہ پھر ایمفیسائز کیا گیا, ایک آیت میں ترغیب ہے, ایک ترغیب و تشویق کا انداز, اور دوسری آیت جو ہے اس کے اندر ترغیب کا انداز ہے, کچھ زجر کا انداز ہے. جس جو آیات میں نے آپ کو سنائی, وما لکم لا تؤمنون باللہ, اے مسلمانوں کیا ہو گیا, کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر. اسی طرح اگلی انفاق کے موضوع پر, وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, اور آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ظاہر ہے کہ جو تم انفاق کر رہے ہو, خواہ وہ خدمت خلق کے لیے ہے, خواہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے, یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے محفوظ ہیں, بلکہ نہ صرف محفوظ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ذمے قرض سے تعبیر کر رہے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یہ گویا کہ ترغیب و تشویق کی انتہا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسن, اس لیے کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اللہ تعالیٰ تو اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا, 10 گنا, 100 گنا, 700 گنا, اور 700 بھی صرف کثرت کے اعتبار سے, اس سے بھی آگے. اور اس کے بعد پھر اصل میں وہ اصل شے کہ اگر ان دو تقاضوں کو ادا نہیں کرتے تو تم اللہ کے نزدیک منافق ہو, اگر ادا کر رہے ہو تو اللہ کے ہاں وعدہ ہے, یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, بہت عمدہ وعدہ, جنت کا وعدہ, اللہ کی رضا کا وعدہ, جس سے تم دیکھو گے مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی, خواتین کو بھی, کہ ان کا نور ان کے سامنے بھی موجود ہوگا اور ان کی داہنی طرف بھی موجود ہوگا, اور پھر انہیں اس دن خوشخبری دے دی جائے گی, بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار, اب تمہاری ابدی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی رضا بھی تمہیں حاصل ہوگی اور جنت ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اگر ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے تو اب وہ اگلی آیات جو ہیں اس سے بحث کر رہی ہیں, یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, جس دن کے منافق مرد اور منافق عورتیں, یہ کون ہیں جو ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے. اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہو, اللہ کی فرما برداری ہو, حرام حلال کی تمیز قائم رکھو, اللہ پر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے, اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اتباع رسول کا جذبہ موجود ہو, اطاعت رسول ہو, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتر کے تمہیں حکم نہیں دینا, اپنے رسول کی وساطت سے دینا ہے, لہذا اصل حجت کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہارے رسول جس شے کا حکم دے، جو شے وہ لے کر آئے ہیں اسے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑو، اور جس شے سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس سے بعد آ جاؤ. اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان کے ان دو تقاضوں کو ادا کرتے ہو تو کامیابی بھی ہے، فوز و فلاح بھی ہے، ہمیشہ کی کامرانی ہے. لیکن اگر ادا نہیں کرتے تو پھر گویا کہ تمہارا تعلق منافقین کے طبقے سے ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، بڑی تفصیل سے ہم نے وہ بحث پڑھی تھی کہ جس میں پھر ان کا اصل مرض بیان کر دیا گیا. اس جگہ جب اہل ایمان، ظاہر ہے کہ وہ ان کی نگاہوں کے سامنے میں جنت میں داخل ہو رہے، کہنے کو یہ بھی مسلمان تھے، اس لیے کہ ان کا قول موجود ہے، پورا مکالمہ ہے ان منافقین اور اہل ایمان کے درمیان کہ کیا ہو گیا، ہم دنیا میں تو اکٹھے تھے، الم نکم معکم، کیا ہم ساتھ نہیں تھے؟ ہماری آپس میں عزیز داریاں بھی تھی، قرابت داریاں بھی تھی، ہمارا کاروبار بھی مشترک تھا، ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے، ہم بھی مسلمان تھے، آج یہ فرق کیوں پیدا ہو گیا؟ آج ہمارے اور تمہارے درمیان یہ فصیل کو قائم کر دی گئی. تو اس کے موقع، اس موقع پر پھر منافقین کہیں گے ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اصل مرض تمہارا یہ تھا کہ تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں مبتلا کر لیا. اور فتنہ کیا ہے؟ مال اور اولاد سب سے بڑا فتنہ. انما اموالکم واولادکم فتنہ، سورہ تغابن میں فرما دیا گیا. سورہ تغابن بھی مسبحات میں سے ہے اور اسی مجموعے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. گویا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ بیان کر دی گئی کہ جس کی بنیاد پر انسان پرکھ لیا جاتا ہے، آیا وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کر رہا ہے یا اس کے نزدیک اصل شہ دین و ایمان جو ہے وہ کل کا کل معلق ہے اس دنیا کے ساز و سامان اور روپے پیسے سے، یہاں کی دولت سے. تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، انہی دو چیزوں نے تمہیں اصل میں فتنے میں مبتلا کیا ہے. تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، حرام میں تم نے منہ مارا ہے، اور پھر یہ کہ تمہاری معاشرت بھی ان رستوں کے اوپر چل نکلی کہ جو مغرب سے مستعار طریقے تھے. تو یہ ہے اصل میں وہ شے کہ جو اصل مرض بن گیا. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، کچھ کچھ شکو و شبہات جو ہے انہوں نے تمہارے دلوں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، تم گو مگو کی کیفیت میں رہے، شیطان تمہیں بڑا لوری دے دے کر سلاتا رہا ہے کہ ابھی تو پڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، جوانی ہے بھائی، ابھی تو امنگیں ہیں، توانائیاں ہیں، انرجیز ہیں، اس دنیا کو حاصل کرو اور اس دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جو تم سے آگے جا رہے ہیں انہیں پیچھے چھوڑنے کے لیے فکر کرو. باقی آخرت واخرت جو ہے وہ آخری عمر ابھی ہماری موجود ہے، اس میں ہم جو ہے تمام ذمہ داریاں ادا کر لیں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اور یہ جو تمنائیں تھی، جو آرزوئیں تھی، جو سہانے مستقبل کے تم نے کہیں خواب دیکھے تھے کہ جب ہو جائے گا، جب فارغ ہو جاؤں گا بچوں سے بھی اور ان کی بھی شادیاں ہو جائیں گی، ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، تو میرے پاس بڑا وقت ہوگا، میں دین کے تقاضوں کو ادا کروں گا، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو معلوم ہوگا کہ حرص، طمع اور لالچ جو ہے اور مزید جو ہے دل کے اندر گہری اتر چکی، جو اکثر و بیشتر ہوتا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب جو ہے روپے پیسے اور مال و اسباب دنیاوی کی، اس نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، آخرت سے غافل کر دیا. تم اپنی حقیقت کو بھلا بیٹھے کہ تم تو انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. حضور نے فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ تمام چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی، کس بنیاد پر؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا اس بہتات کی طلب نے، یہاں تک کہ تمہیں تمہاری قبروں تک پہنچا دیا گیا. تو اصل مرض جو ہے انسان کا یہ دنیا، اگلی آیات کے اندر پھر اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کیا؟ تو سراب ہے، یہاں کی چمک دمک جو تمہیں نظر آ رہی ہے عارضی ہے، جھوٹی ہے، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور ظاہر ہے کہ اس پر تو سب سے بڑی دلیل خود انسان ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں عرب پتی ہے اور کہیں کا کہیں پہنچ چکا، اس سے جا کر پوچھئے کہ اس کے ساتھ کتنے کتنے جو ہیں، کیسی کیسی آلائشیں اس کے اندر موجود ہیں، کس طرح اسے راتوں کو نیند نہیں آتی، کس کس قسم کے تفکرات میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کو کس کس اعتبار سے جو ہے ڈاکٹرز نے منع کر دیا تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اگرچہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے جو ہے اس کا شمار وہ ٹاپ کے طبقے سے ہوتا ہے. تو معلوم ہوا ان سے بھی آپ پوچھ کر دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کچھ نہیں ہے جی، سراب ہے، ہر نعمت اور ہر سہولت ہم نے حاصل کر لی لیکن اس کا مزہ کتنے عرصے چکھا، عارضی ہے، یہ دنیا گویا کہ اس اعتبار سے جسے قرآن حکیم بھی متاع الغرور قرار دے رہا ہے. اسی سورہ میں مبارکہ میں وہ جو اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اس کے آخر میں فرمایا گیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. اس کے بعد وہ اصل ایمان جو مطلوب ہے، جو ایمان حقیقی ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اس کا اصل کلائمکس ہے کیا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہ. ایمان کا حاصل اور ایمان کا کلائمکس یہ ہے کہ انسان اللہ اور اپنے رب کی مرضی پر راضی ہو جائے، راضی برضائے رب، اسے یقین ہو اس بات پر کہ جو شے بھی اس پر، کوئی حادثہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی. جب انسان کو یقین حاصل ہو جائے گا اس پر، تو پھر یقیناً اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی حزن ہوتا ہے نہ مستقبل کے بارے میں کسی خوف اور اندیشے میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے کہ یقین اس بات پر حاصل ہو گیا، پھر یہ کہ ان کا اعتماد اور توکل بھروسہ صرف اللہ پر. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان پر خارج سے وارد ہو رہی ہیں، حادثہ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، کسی صعوبت میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی آزمائش میں آ گیا ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اس پر خارج سے وارد ہو رہی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس سے صادر ہو رہی ہیں، اس کے اعمال، اس کی سیرت و کردار، اس کا لین دین، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ناک نقشہ، اس کی وضاحت، یہ چیزیں وہ ہیں جو اس سے صادر ہو رہی ہیں. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اسے یقین ہو اس بات پر کہ جو شے بھی اس پر وارد ہوئی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. اگر کوئی مصیبت اور پریشانی ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے. جیسا کہ بڑے پیارے الفاظ ہیں سورہ فجر کا، بالکل مرکزی موضوع ہے، وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اسے عزت دیتا ہے، بڑی مال و دولت بھی ہے، کاروبار بھی خوب آگے سے آگے جا رہا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. یقیناً بات صحیح ہے، وہ اس نے اس عزت کو، اس جو بھی مال و دولت ہے، اس کو منسوب کر رہا ہے اپنے رب کی مہربانی کی طرف، ربی اکرمن. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَن. اور جب وہی رب اس کو آزماتا ہے اور اس پر کوئی فقر مسلط کر دیتا ہے، اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، کسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، اہانن، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. اب معلوم ہوا کہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پہلی آزمائش تھی، اس نے یہ سمجھا یہ تو رب کی دین ہے جی، ھذا من فضل ربی، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میرے رب نے مجھے یہ کچھ دیا ہے. حالانکہ وہ بھی آزمائش ہے، اسے کوئی مال و دولت کی فراوانی کو یہ نہ سمجھو کہ آزمائش نہیں ہے، وہ بھی آزمائش ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، وہی ابتلا کا لفظ آیا. حالانکہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ فراوانی، اور جسے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل جس میں اس اعتبار سے انسان بڑا شادہ و فرحا، اسے آزمائش نہیں سمجھتا، اسے تو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے. لیکن یہاں قرآن میں اس مقام پر وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب ہم نے اسے آزمایا اور اس پر رزق کی فراوانی کر دی، روپے پیسے کی بھی بڑی ریل پیل ہو گئی، اس نے تو اسے آزمائش نہیں سمجھا تھا، اس نے تو کہا میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے. تو اس حوالے سے جو شے بھی انسان پر وارد ہو رہی ہے، اسے یقین ہو کہ من جانب اللہ ہے، اور اس کی اسی ایمان باطنی جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو شے بھی اس سے صادر ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے سانچے میں ڈھل کر صادر ہو. یہ ہے اصل میں دو اور دو چار کی طرح کی بات. اگر یہ نہیں ہے، ایمان اگر دل کے یقین والا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ صرف وہ بس چند تقاضے ہیں، چند ریچولز ہیں، چند عقائد ہیں، چند مراسم عبودیت ہیں، جو گویا کہ ایک مذہب کا تصور ہے، اس حد تک تو انسان جو ہے اس کو فلفل کر رہا ہے. لیکن جو دین کا تصور ہے، جس میں پوری زندگی اپنی اس دین کے اندر جو ہے محیط ہو جاتی ہے، اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے. اور یہی ایمان ہے، اگر دل کے یقین والا ہے تو پھر اس کا اعتماد اور توکل صرف اللہ پر ہوگا. مادی اسباب کو، اسباب جو ہے اسے فراہم کرنا، اس کا کہیں ہمارے دین میں منع نہیں کیا گیا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مسلمانوں سے بھی کہا گیا اپنے سامان حرب میں بھی اضافہ کرو، اب پوری طرح اپنی قوت جو ہے اس کو مجتمع کرو، مسلح، اور اس اعتبار سے بہترین اسلحہ تم حاصل کرو، اور اس کو جو ہے اس حوالے سے بہترین اکوپ ہو جاؤ. لیکن یہ کہ تمہارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. میں صرف ریفرنس دینا چاہتا ہوں غزوہ بدر کا، 313، گنتی کی 7 تلواریں، اور بعض روایات ہیں کہ 3 یا 4 گھوڑے تھے، اس لیے کہ مدینے سے نکلے تھے تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو گویا کہ مدینے سے میدان بدر آپ کو معلوم ہے غالباً 100 یا 125 کلومیٹر باہر ہے، جب وہاں پہنچے تو مسلمانوں کو پتا چلا کہ وہاں سے مکے سے ایک لشکر جو ہے 1000 کا کیل کانٹے سے لیش لشکر جو ہے وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، تو اس موقع پر پھر حضور نے مشاورت کی تھی اور بالآخر فیصلہ ہوا کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. دوسری طرف وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا 900 اونٹ سے لدا پھدا جو نکلے تھے، تو اس خیال سے تھے کہ اس قافلے کا ہم رستہ روکیں گے تاکہ یہ کہ ان کی جو اکنامک یہ جسے شاہ رگ کہیں گے اس کو بلاک کر سکے، اور اگرچہ ہجرت کر کے بعض ہمارے مستشرقین بھی کہتے ہیں کہ اصل میں مسلمانوں کی ہجرت جو تھی وہ تو مکے سے فرار تھا، دراحال کہ ہجرت تو اللہ کے حکم سے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ گیا. روایات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ حضور کب ہجرت کا حکم آ رہا ہے، اس لیے کہ عام مسلمانوں کو تو حضور نے کہہ دیا تھا کہ اب یہاں سے جو ہے کوچ کرو اور جا کر یثرب میں مدینہ میں آباد ہو جاؤ، لیکن حضور نے ہجرت نہیں کی. تا آ کہ جب ایک دوپہر کا ایک دن تھا کہ جب حضور جو ہے اپنے چہرے کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر اور اونٹنی کے اوپر جو ہے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے اور اس موقع پر پھر حضور نے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم آ گیا، لہٰذا حضور نے ہجرت. تو اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ وہاں سے جو نکلے تھے تو جسے مادی اسباب کہتے ہیں اس اعتبار سے بالکل نہت تھے، لیکن یہ کہ اعتماد اور توکل کس پر تھا؟ اللہ کی ذات پر تھا. لہذا اسی موقع کا وہ مکالمہ ہے نا، جبکہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا تھا کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے گا کہ جنہوں نے اپنے رسول سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاہنا قائدون، کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر جہاد کرو، لڑائی کرو، قتال کرو، ہم نہیں ہل لیں گے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں. تمہارے پاس آخر وہ عصا موجود ہے نا، اس عصا نے جو ہے پتھر میں سے 12 چشمے بھی رواں کر دیے اور اسی عصا کی ایک ضرب پڑی ہے، سمندر تقسیم ہو گیا اور اس میں سے ہم جو ہے نکل گئے، اس میں ہمارے لیے رستہ بنا دیا گیا. وہی عصا جو اس وقت بھی بروئے کار لا، وہ عصا مارو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، فرشتوں کی فوج آ جائے گی. انا ہاہنا قائدون، ہم اپنے آپ کو ایٹ رسک دینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میدان جنگ میں آ گئے تو ممکن ہے ہم زخمی ہو جائیں، ہماری جانیں ضائع ہو جائیں. تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، انا آمنا بکا وصدقنا، کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے تو اپنے آپ کو فروخت کر دیا آپ کے ہاں، اب آپ ہمیں حکم دیجیے، اگر آپ کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے چلے جائیں گے، اور اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے. اب یہ وہ ایمان کی کیفیت تھی کہ اگرچہ بظاہر 1000 کا لشکر جو پوری طرح کیل کانٹے سے لیس، اور اپنے ہاتھ سے بہت سی خواتین کو بھی وہ لے کر آئے تھے تاکہ ہمارے جو فوجی ہیں ان کے جو مورال کو بلند کریں، کہیں وہ جو ہے محفل ناو نوش ہو اور کہیں کوئی رقص کی محفلیں ہوں اور ان کے جذبات کو ابھارے تاکہ ان کے اندر وہ جوش اور ولولہ پیدا اور مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، ان کے مقابلے میں مسلمان 313 بالکل نہتے، جیسا کہ میں نے عرض کیا گنتی کی 7 تلواریں، کوئی نسبت و تناسب نہیں، لیکن چند ہی ساعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، جسے قرآن حکیم نے بھی یوم الفرقان قرار دیا ہے. یہ اصل میں ہے معاملہ کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے کرے، اگرچہ اس موقع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر حضور جنگ کے ارادے سے مدینے سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے نکلتے، لیکن چونکہ ارادہ نہیں تھا لہذا اس وقت وہاں پہنچے تو بالکل جسے مادی اسباب کے اعتبار سے کہیں گے بالکل نہتے تھے، لیکن اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر جو کلائمیکس ہے ایمان کا. لہذا وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کرنے کے بعد وہ ایمان کا جو اصل ہے، جو اس کا یقین قلبی والا پہلو ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ شاء اللہ پر بڑی آسان ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ زمین تو اس میں کوئی حیثیت رکھتی نہیں، اور اس میں جو ہے کتنا حصہ خشکی کا ہے، کتنا طریقہ ہے، اور اس پر چلتا ہوا ایک چھوٹا سا انسان جو گویا کہ خردبینی مخلوق، اس کائنات کو اگر آپ پرسپیکٹو میں رکھیں تو انسان کی حیثیت ہے کیا؟ ذرا زمین سے جب آپ ہوائی سفر کرتے ہیں تو 2-3 ہزار فٹ کی بلندی پر جا کر انسان جو ہے وہ کیڑیوں کی طرح نیندتے ہوئے نظر آتے، لیکن یہی انسان ہے کہ جو بہرحال جب اس کا اپنا جسے آپ کہیں کہ اس کے اندر وہ جو فرعونیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ اللہ کے رسول ہر شے کو پسے پوچھ ڈال کر خود سمجھتا ہے کہ میں مختار مطلب. تو اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے. اب اس کا کلائمیکس وہ آیت مبارکہ تھی کہ جو پھر آگے موجود ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رشد و ہدایت کیوں قائم فرمایا؟ نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کو، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجتے رہے ہیں، بڑے واضح دلیل کے ساتھ اور بہت بڑے بڑے معجزات دے کر بھیجتے رہے ہیں. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، یہاں کتاب کے لفظ کو نوٹ کیجئے، شریعت. ہم نے انہیں صرف چند ریچولز اور چند مراسم عبودیت دے کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ ایک مکمل شریعت دے کر بھیجا جو زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ کرنے والی ہے. والمیزان، اور ایک وہ انتہائی معتدل نظام زندگی دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا. یہ وہ نظام عدل و قسط ہے کہ جس کا سمبل ہے ایک ترازو، اور آپ کے ہاں جو بھی یہ ایوان ہیں جہاں آپ منصفین بیٹھے ہیں، جج حضرات بیٹھے ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بلڈنگ کے اوپر یہی ترازو جو ہے اس کی بڑی سی تصویر بنی ہوتی ہے، گویا کہ یہاں جس طرح میزان جو ہے ایک مظہر ہے عدل و انصاف کا، اسی طرح یہ ہماری جو بھی ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹس ہیں وہاں بھی عدل و انصاف ہوگا. یہ الگ بات ہے، بدقسمتی یہ کہ جہاں ہمارے ہاں تمام مختلف اداروں کے اندر کرپشن آئی ہے تو وہ کرپشن جو ہے وہاں تک بھی پہنچ گئی، اور اس میں اس حد تک معاملہ ہو گیا جو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ فلاں صاحب سے جب پوچھا گیا کہ ہاں بھائی تم نے کوئی اچھا وکیل کیا یا نہیں کیا، تو ان صاحب نے کہا جی میں نے تو جج کر لیا ہے. اب یہاں یہ ایک دو جملے جو ہیں اس کے اندر گویا کہ کرپشن کی انتہا ہو چکی کہ میں تو بھائی جج کو خرید چکا ہوں، تم وکیل کی بات کر رہے ہو کہ تم نے اچھا وکیل کیا یا نہیں کیا، یہ کرپشن ہے کہ جو ظاہر ہے کہ آپ حضرات سے بھی مخفی نہیں ہے. اور یقیناً یہ نتیجہ کس بات کا ہے کہ یہ خطہ ارضی ہم نے حاصل کیا تھا اللہ کے دین اور نظام کو قائم کرنے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہاں سے لے کر کہاں تک، یہی نعرہ تھا جو گونج رہا تھا. اور پھر وہی بات جو اللہ تعالیٰ کی سنت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی قوم ہم سے عہد کرتی ہے تو ہم ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس عہد کی پیمان نہیں کرتی، عہد کو پورا نہیں کرتی، عہد کو وفا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ کا گویا کہ بطور سزا ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفاق پیدا فرما دیتا ہے. قرآن حکیم یہ آیت ہے، اور اس کی 100% جسے آپ کہیں گے کمپلیٹ پکچر ہے کہ جو اس وقت ہماری یہ عرض پاکستان جو ہے جو حاصل کیا گیا تھا اللہ کے دین اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. قائد اعظم کے الفاظ جو ہیں آج بھی اور ریکارڈ موجود ہیں، اے پروردگار ہمیں ایک خطہ عرضی عطا فرما دے کہ جہاں ہم تیرے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کر سکے، اور پوری دنیا میں ایک مثال بیان کر مثال جو ہے وہ سامنے رکھ دے لوگوں کے، لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کا عدل و قسط کا نظام ہوتا کیسا ہے. لیکن وہاں اگر کرپشن اس حد تک پہنچ گئی ہے تو پھر بقیہ جو ہے ہما شما جسے کہیے بقیہ ادارے ان کے تو کیا کہنے. تو اس حوالے سے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا کس غرض سے؟ وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے ایک مکمل شریعت اور نظام میں عدل و قسط دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اس نظام پر کاربند کر دیں. ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد، اور پھر ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. یا گویا کہ لوہے کے اتارنے کی اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر جو باغی اور سرکش ہیں، ظاہر ہے یہ کون لوگ ہیں؟ شیطان کے اعلی کار ہیں. یہ اس وقت سب سے بڑا جو شیطان ہے بش کی شکل میں مسلط ہے نا، نہ صرف پاکستان پر بلکہ پوری امت مسلمہ پر مسلط ہے. یہ بھی گویا کہ اس اعتبار سے ہمارے اوپر ہی اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا ہے. وہ جو فرمایا گیا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتا مومن ہوئے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا، سب سے بلند تم ہوگے. اب اگر ہم بلند نہیں ہیں بلکہ پست ہی نہیں پسترین ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ ایمان نہیں ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ریٹرن آن دا وال ہے، جس شخص سے پوچھ لیجئے کہ ایمان اور اس کے تقاضے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور ان تقاضوں کو ہم کتنا کچھ ادا کر رہے ہیں. اپنی انفرادی زندگیوں کا جائزہ لے لیجئے، اپنی اجتماعی زندگیوں کا جائزہ لے لیجئے. صرف یہ کہ ایک محدود گوشہ ہے کہ جس میں چند ریچول، چند عقائد ہیں، چند کچھ رسومات ہیں، کچھ مراسم عبودیت ہیں کہ جس کے اوپر ہم جو ہے وہ کچھ درجے میں مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بس یہی کچھ اسلام ہے، جبکہ اسلام جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. اور دین کہتے ہیں سسٹم آف لائف کو جو پوری زندگی کا احاطہ کرنے والا ہے. تو انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد،
اور ہم نے اس مقصد کے لیے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی قوت اور صلاحیت موجود ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور بھی منفعتیں ہیں، بہت اور سی چیزیں، بہت سی چیزیں جو ہے انسان لوہے کے ذریعے بناتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اب یہ میرے اور آپ سے متعلق ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے. اللہ کے تو علم میں ہے، اس کا تو علم کامل ہے، اس کے نزدیک کوئی شے مستقبل نہیں ہے، ہر شے ہر آن اس کے علم میں موجود ہے، اسے تو معلوم ہے. لیکن یہاں ہم کیا کہیں گے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح فرما دے کہ کون ہے وہ کہ جو اس کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد فرماتا ہے، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے. صحابہ کرام نے رسول کی مدد کی تھی، جہاں رسول کا پسینہ بہا وہاں اپنا خون بھی بہایا، دست و بازو بنے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے، اپنے ہاتھ اور اپنی ٹانگیں جو ہے وہ کٹوائی ہیں. حضرت معاذ، حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. ابو جہل کو جہنم واصل کرنے والے، اور ان کی عمریں 12-13-14 برس سے زائد نہیں تھی. اور یہی اسی واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی کا وار پڑا ہے، تو حضرت معاذ یا معوض میں سے ایک تھے کہ جن کا ایک بازو کٹ گیا، اور صرف ایک تسمہ جو ہے کھال کا وہ صرف ساتھ لگا رہ گیا، اسے رکاوٹ سمجھتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے بازو دیا اور زور سے جھٹکا مارا جس کی وجہ سے وہ الگ ہو گیا. تو یہ کہاں سے آگئی قوت ایمان، یہ حرارت کہاں سے آگئی؟ یہ ہے اصل میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح فرما دے کہ کون ہے وہ کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اس کے اس مشن میں دست و بازو بنتے ہیں، اس میں جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز، یقینا اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک کلمہ کن ہے کہ جو کہے گا اور پوری کی پوری جو ہے وہ انسانیت ایمان لے آئے گی. لیکن پھر میرے اور آپ کا امتحان کیا ہوا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ موت و حیات جو ہے پیدا کیوں فرمایا؟ تاکہ اصل غرض جو ہے وہ امتحان ہے، اور وہ امتحان میرا اور آپ کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.